سے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں ہم سب کو رہنا اللہ. اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا اللہ دنیا بھی اس کی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کے آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے. اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ کے یہاں سے ہر انسان کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آباد ہوئے اور یہاں سے آ کر گئے ان کے انجام کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہمیشہ بے سر و سامانی میں اور تسم پرسی میں رہے لیکن دین کی بنیاد پر اللہ نے نتیجتاً ان کو چمکا دیا. اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے نقشوں میں رہے لیکن اس کے باوجود نتیجتاً اللہ نے ان کو اجاڑ دیا. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان میں کے ہر ایک کی بنیاد کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور معصیت اور نافرمانی والی زندگی ہوئی جس کی بنیاد پر ہم نے ان کی پکڑ کیا. ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا اور کسی پر فرشتے کی سیاہ اور جیب کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. کسی کو زمین میں دسایا کسی میں پانی کو پانی میں ڈبایا. اور یہ فرمایا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. انہوں نے ہی اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا مستحق بنا دیا. اس لیے میرے محترم دوستو یہ بنیادی بات ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ صرف دین کا ہے. رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں جس میں لوگ اپنے روزی روٹی کی تلاش, ملازمت ہے, ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ ہے, حکومت ہے, سائنس ہے, غرض یہ کہ جتنے اسباب دنیا میں چھوٹے بڑے ہیں اور جتنے حالات انسانوں پر دنیا میں آتے ہیں, خوشی کے, غمی کے, راحت کے, تکلیف کے, بیماری کے, تندرستی کے, مالداری کے, غریبی کے, یہ اسباب اور حالات نہ تو کامیابی کے لیے ہے اور نہ تو ناکامی کے لیے ہے بلکہ صرف امتحان کے لیے اور گزارے کے لیے ہے. اللہ جل شانہ ہر انسان کو چھوٹے بڑے سبب میں رکھ کر اور اچھے برے حال سے گزار کر آزمانا چاہتے ہیں کہ اس سبب میں اور اس حال میں یا حکم کو سامنے رکھ کر جیتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے جیتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے. حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے اور خواہشات والا راستہ فرعون کا, شداد کا, حامان کا, عبید بن خلف کا راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے. اللہ جل شانہ نے آزمانے کے لیے ان اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے. باقی کامیابی کا تعلق اللہ نے صرف دین کے ساتھ میں رکھا ہے. اسی لیے ہم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گئے ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام والسلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دیا تھا اور ان دونوں کو حکومت کے نقشے میں رکھ کر اللہ نے چمکا دیا اور کامیاب کر دیا. اور فرعون اور نمرود کے پاس میں بھی بڑی حکومت تھی, اللہ نے ان دونوں کو حکومت میں رکھ کر اجاڑ دیا اور ناکام کر دیا. مال قارون کے پاس تھا, اللہ نے قارون کو اس کے مال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. اور مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بھی تھا اور اتنا مال تھا کہ جب ان کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے لوہے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن اتنے مال نے ان کو نقصان نہیں دیا ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے. تو مال ایک طرف ہے مال دوسری طرف ہے, ایک طرف ناکامی ہے ایک طرف کامیابی ہے. ایسے ہی وزارت حامان کے پاس تھی, اللہ نے حامان کو وزارت میں اجاڑ دیا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزارت میں چمکا دیا. تجارت مہاجرین کے پاس تھی, مکہ والے تجارت پیشہ تھے, اللہ نے ان کو تجارت میں چمکا دیا. قوم شعیب کو تجارت میں اللہ نے اجاڑ دیا. باغات انصار مدینہ کے پاس میں تھی, اللہ نے ان کو چمکا دیا باغات میں رکھ کر کے, اور ان کی کھجوریں آج تک پوری دنیا کھا رہی ہے, اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی. دوسری طرف قوم سبا کے پاس بڑے بڑے لمبے چوڑے باغات تھے, اللہ نے ان کو ان باغات میں رکھ کر اجاڑ دیا. میرے محترم دوستو, یہ بنیاد سمجھائی ہے کہ اللہ کے یا اسباب کامیابی ناکامی کے نہیں ہیں, بلکہ ان اسباب میں دینداری کامیابی کا سبب ہے اور ان اسباب میں بے دینی ناکامی کا سبب ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے اور کسی کے حال کو بدلنے کی محنت نہیں ہے, بلکہ یہ محنت اس بات کی ہے کہ جتنے ایمان والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ اپنی زندگی میں محنت کر کے اتنی طاقت پیدا کر لے کہ وہ شعبوں میں حکموں پر چلنا آسان ہو جائے, خواہش سے نکلنا آسان ہو جائے. اس کی محنت دعوت اور تبلیغ ہے, اس لیے کہ جب حکموں کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اور اپنے ہر حال میں, تو اس کے ہر حال میں رہتے ہوئے اللہ اس کو کامیاب کرے برکت اور رحمت والی. تجارت دنیا نہیں ہے, دین ہے, اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ یہ کرتا ہے. اسی لیے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ دنیا نہیں ہے, اس کی تجارت دین ہے, اس سے اس کی آخرت بھی بنے گی, اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے, فرمایا جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے. اگر اس کھیتی میں سے جانور دانا کھا جائے یا چور چوری کر جائے, فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا کسان کو. ایک آدمی کے نصیب میں مزدوری ہے, غریب بنایا اللہ نے, فرمایا صبح سے شام تک یہ مزدوری کرتا ہے امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ, کام میں بھی چوری نہیں کرتا اور مال میں بھی چوری نہیں کرتا ہے, تو فرمایا اس حال میں شام کو واپس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. دن بھر کی محنت سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, مقدر کی روزی بھی مل جائے گی اور برکت والی ملے گی کہ کتنی بھی تھوڑی ہوگی لیکن ضرورت اٹکے گی نہیں, ضرورت پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے آخرت بھی اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. فرمایا ایک آدمی کے نصیب میں اللہ نے حکومت لکھی ہے, ملک کا اقلیم کا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے, لیکن وہ بادشاہت میں انصاف کے ساتھ میں بادشاہت کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے, تو فرمایا اس کی حکومت دنیا نہیں ہے, اس کا حکومت کرنا دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہی کرام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن میں جبکہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جو دنیا میں حکومت انصاف کے ساتھ کرے. اس لیے ہمارے کام سے کسی کی حکومت لینا مقصود نہیں ہے اور کسی کا مال لینا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس محسوس سے مقصود یہ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی طاقت پیدا کر دے اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کر دے. اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلے گا وہ اندر کی طاقت سے چلے گا, معلومات کی وجہ سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا کہ مسجد ہوگی تو نماز پڑھے گا, ایسا نہیں ہے. اور آدمی کو یہ معلوم ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے تو یہ نماز پڑھے گا, ایسا نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو معلومات ہے کہ نہیں ہے اور دین پر چلنے کے وسائل ہے کہ نہیں ہے, لیکن زندگی میں دین نہیں ہے. تو دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے, طاقت کی کمی ہے, کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ ضعف ایمان کی وجہ سے اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. بے محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں وہ طاقت پیدا ہو جائے جو اللہ کے سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے اور سارے حرام سے اللہ اس کو بچا دے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی دو لائن کے احکامات ہیں, کرنے کے لائن کے احکامات ہیں, بچنے کے لائن کے احکامات ہیں. تو اتنی طاقت کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض عین ہے جو سارے فرائض پر اس کو کھڑا کر دے, سارے حرام سے اس کو بچا دے, تاکہ زندگیوں میں پورا پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ آ جائے. اس لیے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے جو ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی. اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہوگا, اور ادھورا دین اس کو کہتے ہیں کہ کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. جب زندگیوں میں ادھورا دین ہوگا تو اللہ کی مدد آنے کے بجائے اللہ کی طرف سے دنیا میں حالات آئیں گے پریشانی کے, مصیبتوں کے. اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر دنیا میں آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے, اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اور حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں, وہ ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بڑے عذاب سے جو موت سے شروع ہوگا, دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات ہم لاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پریشانیاں لاتے ہیں, اور پریشانیاں لانے کی وجہ یہ ہے تاکہ ان پریشانیوں سے گھبرا کر ہماری طرف رجوع کرے, ہماری طرف لوٹے اور توبہ تلہ کر کے ہم کو راضی کر لے. اس لیے بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی جو پوری پوری ملے گی وہ پورے دین پر ملے گی. ادھورا دین ہوگا تو دنیا میں مصائب اور حالات آئیں گے, اور آخرت میں عذاب ہوگا. اللہ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن ضابطے کی بات یہ ہے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت بھی اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے, تاکہ دین کے راستے سے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دے. اب میرے دوستو, پورا دین کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے, اس لیے کہ اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں, تو دین کی کمی کا احساس نہیں ہوتا ہم کو کہ ہمارے اندر میں دین کی کمی ہے. دنیا کے مال میں اوپر دیکھتے ہیں, سو پتی ہزار پتی کو دیکھتا ہے, اور ہزار پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے, لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے, کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے, ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے, کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو پیسہ ہی اقتدار نہیں ہے, اور اقتدار والا اس کو دیکھتا ہے جس کے بعد بڑا ملک ہے کہ میرے پاس تو چھوٹا ہے اس کے بعد بڑا ہے. تو جو جس حال میں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اور ہونا چاہیے. اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے. ایک آدمی پانچ وقت کا نمازی ہے تو تین وقت والے کو دیکھتا ہے, الحمدللہ میں تو پانچ وقت کا نمازی ہوں, بہت سارے مسلمان صرف تین ہی وقت ہی پڑھتے ہیں, الحمدللہ میں تو پکا مسلمان ہوں. اور تین وقت والی جمعہ والے کو دیکھتا ہے, اور جمعہ والا اس کو دیکھتا ہے جو جمعہ کے بھی نہیں پڑھتا کہ ہم نماز ہم تو جمعہ پڑھتے ہیں, بہت سارے لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, ہم تو ان سے اچھے ہیں. اور جو جمعہ نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے کہ بھائی ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے, باقی کچھ غلطیاں تھوڑی کرتے ہیں, ہم تو شریف آدمی ہیں. اور جو شرابی کبابی ہے ان کو دیکھتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے کہ بھائی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں, جنت تو ہماری ہے.
تو ہر آدمی اپنے دین کے بارے میں مطمئن ہے حالانکہ بے دینی کوٹ کوٹ کے اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے لیکن دین کی کمزوری کا احساس نہیں ہے اور دین کی کمی کا احساس نہیں ہے اس لیے کہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں ہم دیکھتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر پیدا ہوگا اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تاکہ اپنی دین کی کمی ہر وقت میں ہماری پر بھلتی رہے اور دینی کمزوری سامنے آتی رہے اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صابرین میں سے اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتا ہے جب تک دنیا کے معاملے میں نیچے نہ دیکھنے اور دین کے معاملے میں اوپر نہ دیکھے اور اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا اور جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے صبر اور شکر کا کہ آدمی زندگی گزارے شکر کے ساتھ اور آدمی زندگی گزارے صبر کے ساتھ اگر یہ دو صفتیں آدمی کی زندگی میں آ گئی تو یہ اللہ کو راضی کر لے گا اللہ کی رضا پر موت آ جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے گی اور اس کا راستہ یہ بتلایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دیکھنا اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا تو ہمارے لیے معیار کون ہے حق کا معیار کون ہے فرمایا حق کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے آپ سے پوچھا گیا حق کیا ہے فرمایا ما انا علیہ واصحابی فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے قیامت تک حق کے سمجھنے کا ایک ہی معیار ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے آپ کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارو اور صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مالک ہیں جن کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی راہ لینا چاہے اور جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی ڈگر پر چلنا چاہے تو فرمایا وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے ان کی یہ حالت ایسی ہے کہ یہ دلوں کے بہت پاک ہے علم کے بہت گہرے ہیں اور تکلفات سے زندگیاں بالکل پاک ہیں جو اندر میں ہیں وہی باہر ہیں اس لیے حق کا معیار قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے اور ان کو سامنے رکھ کر چلنے کا سارے ایمان والوں کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والوں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو تو قرآن مہاجر اور انصار کے ساتھ مقید ہے قیامت تک جو اپنے ماحول سے حق کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ غلطی اور دھوکے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور ہو سکتا ہے دھوکے پر ہی مرے اس لیے کہ ماحول میں دیکھے گا تو غلط صحیح دے سمجھے نہیں تو کل انسان خون کے آنسو روئے گا اس کے آنسو کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اسی لیے میرے محترم دوستو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے جب بات پوچھی گئی کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں تبلیغ کی محنت سے سب سے کہتے ہو نکلو 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 تو آپ اس محنت سے چاہتے کیا ہوں فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت میں امت کو جس سطح پر چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جائے میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں یہ ہماری منزل طے کیا کہ تبلیغ کی محنت کیوں ہے فرمایا وہاں تک جانے کے لیے ہے ہر آدمی اپنی منزل یہ بنا کر چلنا شروع کرے یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے اس لیے کہ صحابہ کو صحابہ اللہ ہی نے بنایا ہے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 20ویں صدی کے ایمان والوں میں وہ بنیادیں زندہ کر دے جو بنیادیں اللہ نے صحابہ میں زندہ فرمائی تھی صحابہ میں کیا بنیادیں تھیں فرمایا صحابہ میں دو بنیادیں تھیں
100% ایمان والوں میں پورا پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا، جو قرآن میں ہے وہ ان کی زندگی میں ہی، جتنے کرنے کے کام بتائے وہ سارے کام ان کی زندگیوں میں ہیں، جتنی چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان ساری چیزوں سے زندگیاں ان کی بچی ہوئی ہے، جن صفات سے اللہ نے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگی متصف ہے، اور جن رضائل سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے وہ رضائل سے ان کی زندگیاں پاک ہے، اسی لیے فرمایا کانو کتاب اللہ یمشون الارض، فرمایا زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے، جیسے قرآن سمجھنا ہوتا تھا ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا تھا ان کی زندگی سے، اسی لیے ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم، فرما اسلام لاؤ سلامتی ملے گی، فرما کون سا اسلام، فرمایا کون مسلانا، فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ، کیسے ہو جاؤ، ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہماری زندگی وہ ہے جس زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے، کہ صحابہ کی ہر چیز سے اللہ راضی ہے، ان کے فقر سے، ان کے مالداری، اس لیے ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ان کی زندگی میں پایا جاتا تھا، دوسری بات 100% صحابہ میں یہ تھی کہ 100% صحابہ نے اپنی جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا، کہ ہماری جان کی اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے، اس کے دین کا تقاضا آئے تو اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں، گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہے تو گھرانہ لگا سکتے ہیں، برادری کو لگانے کا تقاضا ہے تو برادری کو لگا سکتے ہیں، ہماری جان اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت ہے، ویسے تو ایمان والے کی جان تو بہت قیمتی، اگر ساری دنیا کسی مومن کو قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ سب کو عذاب دیں گے، مومن اتنا قیمتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے، اللہ بڑے اور اللہ کا دین بڑا، ایسے ہی مال کو بے قیمت بنایا اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں، کہ جتنے مال کا تقاضا ہوگا اتنا مال اللہ کے دین پر لگائیں گے، 100 کا تقاضا ہے تو 100 لگائیں گے، اور 1000 کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر پورا اس یقین کے ساتھ لگا دیں گے کہ جب اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں، اللہ آباد کر دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نسبت پر کھپنے والے کبھی اجڑتے نہیں ہیں بلکہ آباد ہوتے ہیں، اور وہ نہیں آباد ہوتے بلکہ ان کی صدیوں تک کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کی نسبت پر اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی غیرت والا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی نسبت پر اپنا لگا دے اور اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو اجاڑ دے، کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوست، تو یہ دو بنیادیں صحابہ میں تھی، اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہے تاکہ اپنی منزل طے کریں، جب منزل طے کریں گے تو چلتے رہنا آسان ہو جائے گا، لمبا سفر ہے، اس لیے کہ تبلیغ چلنے 4 مہینے کا کام نہیں ہے، 7 مہینہ سال کا کام نہیں ہے بلکہ زندگی بھر کرنے کا کام ہے، فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے کام میں لگے رہو، کب تک، فرمایا موت تک کا مطالبہ ہے، موت تک لگے رہنے کا، اور یوں فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار بن کر کے مریو، تو فرما بردار بن کر کون مرے گا، فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا، اور جو فرما بردار بن کر مرے گا وہ فرما بردار بن کر قیامت کے دن اٹھے گا، جیسی زندگی ہے ایسی موت ہے، اور جیسی موت ہے ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہے، اس لیے جینے اور بننے کا مطالبہ دین کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ ہے، تو لمبا سفر ہے، اگر منزل طے نہیں کریں گے تو راستے کی صعوبتوں سے تھک ہار کر یا تو بیٹھ جائیں گے یا راستہ بدل دیں گے، تو جو بیٹھ جائیں گے اگر پہنچنا نہیں ہوا راستے میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اللہ کے داد و دہیش کے انداز نرالے ہیں، اور میں ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا، تو اللہ قیامت کے دن اس کو ہاتھ ہی اٹھائیں گے. ایک آدمی حج کے لیے لاہور سے روانہ ہوا احرام باندھ کر اور لاہور کے ایئرپورٹ پر مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے. صحابہ کو منزل بنا کر ہم چلتے رہیں گے یا تو اللہ ان بنیادوں تک پہنچا دیں گے جو بنیادیں میں صحابہ میں زندہ تھی, اور اللہ ان بنیادوں کی بنیاد پر ہم سے وہ کام لے لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے کام لیا, اور اگر اتنا منظور نہیں ہوا راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حشر فرما دے گی. اس لیے میرے دوستو, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس محنت کی منزل یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت دوبارہ وہاں تک پہنچے. اس محنت پہ آنے والا, اس کو محبت کرنے والا, اس میں چلنے والا ہر آدمی اپنی منزل یہ بناوے کہ مجھے وہاں تک جانا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے. اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے یا اس کے ساتھ میں ہمارا حشر فرما دیں گے. تو ان دو بنیادوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا. ان بنیادوں کو اچھی طرح سمجھنا ہے. ان بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے, نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, زکات سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, اور ہر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, لیکن ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے. اللہ نہ کرے اگر ایک آدمی 100 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزارنے کے بعد میں 10 سال کفر میں زندگی گزارنے والا 1 مرتبہ دل کی تصدیق کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے گا تو 100 سال کا کفر دھل جائے گا, اور 100 سال کے سارے بڑے بڑے گناہ, سارے قتل, ساری چوری, ساری بدکاری, سارے گناہ 1 مرتبہ کلمہ پڑھنے پر سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور ایمان اس لیے 24 گھنٹے کے اعتماد کا فرض ہے, اور ایمان میں ادنا کھوٹ کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے, باقی بڑے بڑے گناہ جس کے لیے بھی چاہیں گے معاف فرما دیں گے. 100 آدمی کے قاتل کو معاف کر دیں گے توبہ کی نیت پر, لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. اس لیے میرے دوستوں, سب سے پہلی بنیاد ہمارے دین کی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلے کلمہ بننا چاہیے, اور کلمے کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے الفاظ صحیح ہوتے ہوئے اس کا یقین یہ بننا چاہیے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے, چیزوں اور سامان اور حکومتوں سے نہیں ہے. میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگی دیتے ہیں, اللہ ہی موت دیتے ہیں, اللہ ہی رات لاتے ہیں, اللہ ہی دن لاتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کندھے سے ہو رہا ہے. پوری دنیا کے جتنا نظام ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک بقا کا امر ہے جب تک پوری دنیا باقی ہے, جب اللہ فنا کا امر لائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آسمان ٹوٹ جائے گا, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے, سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا, سارے انسان اور جنات مر جائیں گے اور سارے فرشتے بھی مر جائیں گے. اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت اور ملکیت حکومت کس کی ہے, کوئی بھی جواب دینے والا نہیں. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار, پہلے بھی ایک تنے طرح زبردست اللہ مالک تھے, آج بھی مالک ہے, آئندہ بھی مالک اللہ ہی رہیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو, زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے ہے ہی نہیں ہے. اس دھوکے سے نکلنا ہے امت کو تاکہ امیدیں دنیا سے ختم ہو جائے مخلوق سے, اور ڈر مخلوق کا ختم ہو جائے. اس لیے کہ جتنی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے, اور ساری مخلوقات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے, چاہے وہ ذرہ ہو یا پہاڑ ہو, چاہے چیونٹی ہو چاہے جبرائیل امین ہو, چاہے قطرہ ہو یا چاہے سمندر ہو, اور چاہے پیسہ ہو یا لاکھوں یا خربوں ہو, ان سب کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا فرمایا جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہے اس کے کسی کے ہاتھ میں بھی کسی کو نفع دینا نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں نقصان دینا نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں کسی کو مارنا نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں کسی کو زندہ کرنا نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں مار کر دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے یہ سب کچھ تنہ تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہے اللہ ہی زندگی اور موت کے مالک ہے اور اللہ ہی سب کو مار کر کے دوبارہ زندہ کرنے کے مالک صرف تنہ تنہا اللہ ہے اس لیے مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق کا ڈر بھی ختم ہو جائے کیا ختم ہو جائے مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اور مخلوق سے ڈر بھی ختم ہو جائے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ میں کسی ایک آدمی کو مارنا چاہے تو وقت سے پہلے اس کو مار نہیں سکتے ہیں اور کسی کو چند سیکنڈ کی زندگی بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے ہیں یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ہماری ختم ہو جائے ہم امید رکھیں گے صرف اللہ سے ہمارے کام بنانے والے صرف اللہ ہے اور کاموں کے بگاڑنے والے بھی صرف تنہ تنہا اللہ ہے اگر ملک سے زندگی بنتی تو فرعون اور نمرود کی بن جاتی مال سے زندگی بنتی تو قارون کی بن جاتی اگر باغ سے زندگی بنتی تو قوم سبا کی بن جاتی ان چیزوں میں زندگیوں کا بننا نہیں ہے زندگیوں کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے دعوت کی محنت میں یقین کے بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے یہ یقین ہمارا بنے تاکہ مخلوق کا ڈر بھی نکل جائے اور مخلوق سے امید بھی ختم ہو جائے اسی کے ساتھ ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ذات کا ہے اندھادھن نظام نہیں ہے اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا ایسا نہیں ہے اللہ علیم ہے اور حکیم ہے اللہ کا علم بھی بڑا اور اللہ کی حکمت بھی بڑی تو اللہ اپنے علم اور حکمت سے زندگیوں کو بناتے بھی ہے اور بگاڑتے بھی ہے اور بنانے کا ایک ہی ذاتہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے فرمایا کس کی زندگی اللہ بنائیں گے فرمایا جو محمدی سانچے میں ڈل کر زندگی گزارے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے جھوپڑے میں ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے غریب ہے تو غربت میں بنا دیں گے اور مالدار ہے تو مالدار میں بنا دیں گے بیمار ہے تو بیماری میں بنا دیں گے تندرست ہے تو تندرستی میں بنا دیں گے جس حال میں بھی ہے محمدی بن کر یہ جیے گا اور محمدی بن کر کے یہ مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ محمدی بن کر جینا اور محمدی بن کر کے مرنا ہے اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والا اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی بن کر جینا سیکھ لے محمدی بن کر کے مرنا سیکھ لے تاکہ جس حال میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنا دے اور دنیا کی زندگی اچھی بننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان چین اور سکون دیں گے جھوپڑے میں ہیں لیکن چین اور سکون ہوگا آپس میں محبتیں اللہ دیں گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے دین کی وجہ سے محبتیں زندہ ہو جائے گی محبتوں سے زندگی آسان ہو جاتی ہے دعاؤں میں قبولیت پیدا کر دیں گے دنیا حالات اور دعا کا ہے تو اللہ دعاؤں میں قبولیت دے دیں گے ہر ایمان والے کی جب اللہ سے کہے گا تو اللہ اس کی دعا پر اس کے کام بنا دیں گے مقدر کی تھوڑی روزی زیادہ روزی حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے کہ تھوڑی ہے لیکن کافی ہے تھوڑی ہے لیکن برکت ہے نسلیں کھا رہی ہے اس میں سے گھرانے کھا رہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے ایک پیالے میں 70 صحابہ دودھ پی رہے ہیں اللہ وہ برکتیں دکھائیں گے دوبارہ دین کی برکت سے اور محمدی بننے کی برکت سے
اس میں میرے دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کا کلمہ ٹھیک ہو جائے, یقین بھی ٹھیک ہو جائے, اور زندگی بھی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک محمدی سانچے میں ڈھل جائے. اس لیے کہ اللہ والا بننے کا سب سے مختصر راستہ اور شارٹ کٹ راستہ وہ سنت والا راستہ ہے. سارے خطرات سے پاک راستہ سنت والا راستہ ہے. محفوظ طریقے سے اللہ تک آدمی پہنچ جائے گا سنت کے راستے سے. اس لیے کہ جب سنت والی زندگی ہوگی تو نفس اور شیطان کے عمل دخل سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ کہہ کر, اور آدمی نے کھانا شروع کیا بسم اللہ کہہ کر, تو شیطان کہتا ہے یہاں کھانے کی بھی گنجائش نہیں, یہاں رہنے کی بھی گنجائش نہیں. مون لگے اس کے اوپر, شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جو گھر کا دروازہ بسم اللہ کر کے رات کو بند ہوگا. اور جس کھانے کو بسم اللہ کر کے شروع کیا جائے گا اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا. زندگی میں کسی کام میں جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس کے اوپر عمل شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے کلمہ بنانے کی یہ محنت ہے کہ ہر ایمان والے کا اس محنت کے ذریعے سے کلمہ بن جائے, اور کلمے کے راستے سے ہماری عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے. اس لیے کہ ایمان اور عبادت یہ دونوں اللہ کے بڑے بڑے حق ہیں. ایمان میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں, ایسی عبادت میں بھی کسی کی شرکت کی گنجائش نہیں. عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور ایمان صرف اللہ کا حق ہے. یہ دو بڑے بڑے اللہ کے حق ہیں, ایمان اور عبادت. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا. عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. نماز روزہ یہ جانی عبادت ہے, تو اپنی نماز کو ایسی اچھی بنانا کہ جس نماز کے ذریعے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اچھی بن جائے. اس لیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اچھی جو بنے گی وہ نماز کے بننے کے راستے سے بنے گی. اللہ والی یہ فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دار اور کھڑکی ہوتی ہے. گھر کا دھواں کہاں سے باہر جائے گا؟ کھڑکی اور روشن دار سے باہر جائے گا. گھر میں تازہ ہوا کہاں سے آئے گی؟ کھڑکی اور روشن دار سے آئے گی. ایسا ہی زندگیوں کی برائیاں زندگیوں سے جو نکلے گی وہ نماز کے راستے سے نکلے گی, اور زندگیوں میں اچھائیاں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی. اسی لیے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں میں سے رذائل نکلتے جائیں گے, اچھائیاں زندگیوں میں آتی چلی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک دوشیزہ سے. تو خیر و قرون کا بہترین زمانہ تھا, تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو بات نہیں کریں گے, پہلے کام کرو امیر المومنین کے پیچھے آپ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو. یہ راستہ دکھایا تو اس نوجوان نے 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی, پیدا ہو گیا. اس لیے میرے دوستو اپنی نماز بنانے کی محنت ہے تبلیغ میں, کہ ہر ایمان والا اپنی نماز بنا کر کے اپنی نماز ایسی اچھی بنا دے جو 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کھڑا کر دے. کہ جس طرح نماز میں پابند ہے نماز کی باہر کی زندگی میں بھی ہم پابند رہیں گے اللہ کے حکموں کے. آنکھ پابند, زبان پابند, کان پابند, ہاتھ پابند, پیر پابند, دل دماغ پابند. جس طرح نماز میں ساری پابندی, نماز کی باہر کی زندگی میں بھی پابندی. روزہ ایسا اچھا رکھے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے, کہ حلال سے بچ گئے ہیں حکم کی بنیاد پر. کہ اللہ نے پاک پاک گھر میں پاک روزی موجود ہے, منع کر دیا تو نہیں کھاتے. حلال بیوی ہے اس کے پاس نہیں جاتے. پانی ہے مچھی مشروب ہے لیکن نہیں پیتے. کیا کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے. اور میں حلال سے بچ گئے ہیں تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. کہ پوری زندگی اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچ کر زندگی گزاریں گے. یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے عطا فرمائے. اسی کی غرض یہی بتائی کہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور حرام سے بچ گئے تو یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے. حدیث پاک میں فرمایا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس, فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے. 24 گھنٹہ نماز ہے, تسبیح ہے, تلاوت بھی کر سکتا ہے, لیکن حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ آدمی عبادت گزار رہ سکتا ہے اور تقوی زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کر دیں گے, اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دے دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے وہ ہموں کو مان بھی نہ ہو. کوئی الجھن آ گئی, پریشانی آ گئی, مقدرات ہے آ جاتی ہے, تو الجھن سے نکلنے کی بنیاد تقوی ہے. تقوی کی بنیاد پر اللہ الجھن باری اور ایک رات اتنی باری, یہ تقوی کی برکت سے صدیق اکبر کو اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بتایا ہے. نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا ایسے اچھے روزے ہماری اندر اور امت میں زندہ ہو جائے کہ جس کے راستے سے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. زکات اتنی خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کی نکالی جاوے کہ دلوں کا بخل ختم ہو جاوے. حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کیا جائے جو پوری زندگی کو اطاعت کے پر کھڑا کر دے رہے. اسی لیے حج ہے اطاعت سکھانے کے لیے. تو اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا, یہ دوسری بنیاد ہے ہماری دین کی. اسی کے ساتھ تیسری بنیاد ہماری معاشرت ہے, آپس کا رہن سہن ہے اور آپس کے حقوق ہے. اس لیے کہ جتنے تعلقات ہیں اتنے دنیا میں حقوق ہے اور دنیا یہ تعلقات کی جگہ ہے کہ بادشاہ ہے اور رعیت ہے یہ تعلق ہے, یہ سیٹ ہے اور نوکر ہے یہ تعلق ہے, یہ باپ ہے اور یہ بیٹے ہیں اور بچے ہیں یہ تعلق ہے, یہ میاں ہے اور یہ بیوی ہے یہ تعلق ہے, یہ بھائی اور یہ بہن ہے یہ تعلقات ہیں, یہ پڑوسی اور یہ پڑوسی ہیں تعلقات ہیں. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو حقوق کے ادا ہونے کی وجہ سے گھر سے لے کر پورا عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا, گہوارہ بن جائے گا. پوری دنیا میں امن و امان ہوگا, پوری دنیا میں سلامتی ہوگی حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. اور اگر حقوق ضائع ہو جائے اور حقوق ایک دوسرے کے مارے جائے تو گھر سے لے کر پورا عالم یہ جہنم کا اکھڑا بن جائے گا. آج دیکھ لو پوری دنیا میں کسی کی جان محفوظ نہیں ہے, کسی کا مال محفوظ نہیں ہے, کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے. اس کی بنیاد حقوق کا ضائع کرنا ہے. جب تک یہ حقوق کا ضائع ہونا رہے گا جب تک جان مال غیر محفوظ رہے گی, اور جب حقوق کی ادائیگی دنیا میں زندہ ہو جائے گی تو پوری دنیا میں ہر ایک کی جان مال آبرو محفوظ ہو جائے گی. اسی لیے ایمان والوں کے بارے میں حضور صاحب نے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں, ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں, اور ایک دوسرے کے کام آنے میں, اور ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے سارے اعضاء کی شکل الگ ہے, ہر ایک کا کام الگ ہے. ہاتھ پکڑتا ہے چلتا نہیں ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں بولتی نہیں ہے, ہر ایک کی شکل الگ ہے, ہر ایک کی آواز کام الگ ہے, لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے, اور اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے کہ کوئی ایمان والا اپنے بھائی کی برائی کو سوچ ہی نہیں سکتا, جیسا ایک عزم دوسرے عزم کی برائی نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر ہی نہیں کہیں گے میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں, کبھی زبان ہی نہیں کہے گی کہ پیر کی تکلیف میں اپنی زبان کو کیوں ہلاؤں. ہر آدمی اپنے لیے کم کام کرتا ہے, دوسرے کے لیے زیادہ کرتا ہے. فرمایا ایمان والوں کی مثال یہ ہے. اور جب ایمان والے آپس میں ایک ہوں گے اور نیک ہوں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ کی مدد کے اٹھنے کا سب سے بڑا سبب آپس کا اختلاف اور اختراق ہے. جب امت مختلف کھانے میں بڑھ جاتی ہے زبان کے لیول پر, زبان کے وجہ سے یا قوم کی وجہ سے یا وطن کی وجہ سے یا رنگ و روپ کی وجہ سے, جب مختلف کھانوں میں امت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹا ہے, اور کاٹ کر آپ نے امت کو ایک بنایا ہے اور نیک بنایا ہے اور پوری امت کو اللہ کو جمع کیا ہے. کیا امت کون ہے؟ کہ اللہ والے ہیں. انما المؤمنون اخوة, کہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. سب سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کے بارے میں رائے لی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو رائے دیا وہ یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی, میری رائے یہ ہے کہ ہر ایمان والے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار سامنے قیدی ہے, اس ایمان والے کے ہاتھ میں اس کے رشتہ دار کو دے دو, کافر بیٹے کو مسلمان بیٹے کے ہاتھ میں دے دو, باپ کو اس کی گردن مار دیے, بھائی کو بھائی کے ہاتھ میں دے دو, چاچا کو بھتیجے کے ہاتھ میں دے دو, تاکہ اللہ کے سامنے ہم ثابت کر دیں کہ ہم سارے رشتوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں. ہمارا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہے. جو ایمان والا ہے جو ہمارا ہے, جو ایمان والا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, ایمان والوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا اور یہ فرمایا, تم میں کا کوئی بھی کامل مومن بن نہیں سکتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ انصاف ہے. ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے کہ اپنے لیے جو پسند کریں گے, اپنے سارے ایمان والے بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں پسند کریں گے, جس قوم کا ہو, جس وطن کا ہو, جس زبان کا ہو, جس رنگ کا روپ کا ہو, وہ ایمان والا ہے, وہ ہمارا ہے. یہ سب سے بڑا رشتہ ہے. اس لیے فرمایا, اس کے لیے وہ پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کریں گے. صرف وہی نہیں کریں گے بلکہ احسان بھی کریں گے. ضرورت پڑنے پر اپنی ضرورت کو اٹکا کر اس کی ضرورت پوری کریں گے. سات گھروں میں بکری کی سری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے, ان کے فقر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے کہ بھلے بھائی میں بھوکا رہ جاؤں, میرا بھائی کھا لے. تین صحابی بھوک پیاس کے حالت میں مر رہے ہیں, اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو پسند نہیں کر رہے. کہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے, اس کو ہم اپنی ضرورت کو اٹکائیں گے, اس کی ضرورت کو پوری کریں گے. ہماری معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے. حیا زندگی میں ہوتی ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچا رہتا ہے. اسی لیے فرمایا, اذا فاتک الحیا وخف المعاشر, فرمایا جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کرو. شرم ہی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے آدمی بچتا ہے. شرم ختم ہوئی تو آدمی کے اوقات ختم ہو گئی. اور یہ فرمایا, ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے. تعیش سے منع کیا گیا کہ اپنے آپ کو عیش کا عادی نہیں بنانا, راحت پسندی کا عادی نہیں بنانا, اپنے آپ کو مجاہدے کا عادی بنانا, جفا کشی کا عادی بنانا, اپنے آپ کو کم سے کم چیزوں سے اپنی ضرورت کے پورے کرنے کا عادی بنانا. اس لیے کہ سادگی ہوگی تو زندگی آسان ہو جائے گی, ورنہ راحت پسندی میں زندگی مشکل ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہت کمانا بھی پڑتا ہے اور بہت تھکنا بھی پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستو, ہماری معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت بنے کہ جس کے راستے سے دنیا کے ہر ایمان والے کو اپنے دوسرے ایمان والے سے نفع پہنچے, کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے, کسی کی غلطی ہو تو اس کو درگزر کریں, کوئی مصیبت ہو تو اس کا ہاتھ بٹائیں. یہ ہماری معاشرت کی بنیادیں ہیں. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو, ہم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہی ہے. یہ خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہر انسان میں اللہ نے ضرورت بھی رکھی ہے, خواہش بھی رکھی ہے. ضرورت محدود ہے, خواہش نہ محدود ہے. ضرورت کے پورا کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا اور خواہش کے بھی پورا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا, لیکن ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا. اس لیے کہ خواہش محدود ہے اور ضرورت محدود ہے. دنیا میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے, خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے خواہش کے پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا. اور ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں, کھانا ہے, کپڑا ہے, مکان ہے, سواری ہے اور شادی ہے. ہر مرد اور عورت کی یہ پانچ ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا, سنت طریقے پر پوری کرنا, حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا. جب حلال سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کریں گے تو اس کے لیے جو تھکیں گے اس پر بھی اللہ انعام دیں گے. اس لیے کہ ہمارے دین میں ملن پنا نہیں ہے اور ہمارے دین میں نفسانیت بھی نہیں ہے. ملن پنا بھی غلط لوگوں کا سیوا ہے کہ کچھ کریں گے نہیں, کسی کونے میں پڑیں گے اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن کر کے رہیں گے, پر میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور نفسانیت کی بھی اجازت نہیں ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو, کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے, کہ پیسہ آنا چاہیے,
حلال سے آئے حرام سے آئے جھوٹ سے آئے دھوکے سے آئے ملاوٹ سے آئے پیسہ آنا چاہیے یہ نفسانیت ہے یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے اسلام اس پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا ہمارا دین میں کرو یا مرو نہیں ہے بلکہ آسانیاں ہیں اور اتنی آسانیاں ہیں کہ ہر آدمی دین پر ہر زمانے میں ہر حال میں چل سکتا ہے اللہ نے اتنا آسان دین دیا اس لیے اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا سنت طریقے پر پورا کرنا رہا خواہشات اس کو آخرت کے لیے چھوڑنا دنیا میں اللہ نے خواہشات کیوں رکھی ہر آدمی میں لا محدود فرمایا اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں رکھی ہے اس کو حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھی ہے جب حکم آئے گا تو اس کے مقابلے میں خواہش آئے گی تو حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش توڑنے کے لیے رکھی ہے جب خواہش ٹوٹے گی تو ایمان کا نور ملے گا ہدایت کا نور ملے گا دیا جلتا ہے نا تیل تو روشنی ہوتی ہے پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے ایسا ہی جب خواہش ٹوٹتی ہے تو ہدایت کا نور ملتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے سامنے کوئی حرام چیز آ گئی اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا تو فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے جو اپنے دل میں وہ محسوس کرے گا اس لیے کہ اس نے خواہش کو توڑا ہے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی پوری زندگی میں خواہشات اللہ کے حکموں سے ٹکرائے گی تو حکم پورا کرنا اور خواہش کو توڑنا یہ توڑنے کے لیے اللہ نے رکھی اور خواہش پوری کہاں کریں گے فرمایا جنت میں پوری کریں گے اس لیے کہ آخرت نہ محدود ہے تو وہاں پر لا الہ محدود خواہشات پوری ہوگی اسی لیے فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے کبھی جی کے چاہنے کی کوئی حد ہے جی تو کچھ بھی چاہ سکتا ہے کبھی کسی فقیر سے یوں کہو کہ پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو کہ وہ کیا کہے گا ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا ہاں کہے گا لیکن بیچارہ بن نہیں سکتا یہاں لیکن آخرت میں اس کی خواہش پوری ہوگی ہر آدمی اپنی جنت میں جنتیوں کی شہانہ شان سے رہے گا بادشاہوں کی طرح اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اے مخاطب تو دیکھے گا پھر دیکھے گا کیا دیکھے گا فرمایا نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا کبھی روک ٹوک نہیں ہوگی اور ہر ایک کا بہت بڑا ملک ہوگا کم سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کی جنت پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی پاکستان سے بڑی نہیں پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی اور اس جنت پہ جوان بنا کر داخل کریں گے کبھی بوڑھا نہیں ہوگا تندرست بنا کر داخل کریں گے کبھی بیمار نہیں ہوگا خوبصورت بنا کر داخل کریں گے کبھی بدصورت نہیں ہوگا زندگی دے کر داخل کریں گے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی ہر ایک کی جوانی یوسف علیہ السلام ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی سریلی ہوگی ہر ایک کے حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے اور ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر اللہ جنت میں داخل کریں گے اللہ کا دیدار ہوگا جیسے چودھی رات کے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اس طرح اللہ کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی اللہ مہمانی فرمائیں گے اور ہر آدمی نبیوں کی جو جتنا کام کرے گا وہ نبیوں کی کرسی کے اتنا ہی قریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں جب سارے جنتیوں کی مہمانی ہوگی اور ہر نعمت لازوال ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی اس پر روک ٹوک نہیں ہوگی لا مقطوعات ولا ممنوعات کبھی ختم بھی نہیں ہوگی کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ خواہشات پوری کرنے کے لیے جنت بنائی ہے اور دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے سنت طریقے پر پوری کرنا ہے حرام سے بچنا ہے اور اسراف سے بچنا ہے اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے آدمی اچھا کھانا کھائے تو طاقت بنے گی خوشی محسوس ہوگی سڑا ہوا کھانا پیٹ پہ گیا چلا گیا تو کیا ہو جائے گا بدہضمی ہو جائے گی جائے گی جلاب ہو جائے گا پوری پسی نکل جائے گی کہ کیا ہوا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا ایسے ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے جب زندگیوں میں حرام آتا ہے تو حرام سوچتا ہے اور جب حلال آتا ہے تو زندگیوں میں حلال کام کرنا آدمی کو سوچتا ہے حلال اور حرام کتنی تاثیر ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا اور ایک غلط آدمی کیا میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر بدکاری کا جذبہ پیدا ہوا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو علماء پر پیش کر کر کے ہر قسم کے حرام سے ناجائز سے مشتبہ سے مکروہ سے نکالتے ہوئے پاک صاف لقمہ ہمارے پیٹ میں جانا چاہیے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں جانا چاہیے اور ہماری عورتوں کے پیٹ میں جانا چاہیے ہم حلال کمائی کما کر ان کے اوپر خرچ کرنے کے مکلف ہیں حرام کمائی کر کے خرچ کرنے کے مکلف نہیں ہیں اس لیے میرے دوستو حرام سے بچانا حلال سے کمانا سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے کہ اسراف کی مثال اللہ والے فرماتے ہیں آگ کی ہے آگ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں ایسا اسراف جب زندگی میں آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے نہ دعوت کے لیے بچے نہ عبادت کے لیے بچے نہ اخلاق کے لیے بچے ساری جانی مالی طاقت کھا لیتا ہے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچتی ہے یہاں تک کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں بچتا اسراف اتنی زندگی کو کھا لیتا ہے اس لیے اسراف کی اجازت نہیں ہے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اور سنت طریقے پر اپنی زندگی کو لانا سنت پہ برکت ہی برکت ہے سنت پہ رحمت ہی رحمت ہے سنت پہ حفاظت ہی حفاظت ہے سنت پہ سب سے زیادہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے اس لیے اپنی ضرورتوں کو اس طریقے سے پورا کرنا اسی کے ساتھ میں جب یہ چار لائنیں ٹھیک ہوگی جب کلمہ بنے گا جب عبادت کی لائن ٹھیک ہوگی جب معاشرت کی لائن ٹھیک ہو جائے گی اور جب ہماری معاملات کی لائن ٹھیک ہو جائے گی اب ہماری زندگیوں میں اخلاق کے پھل لگیں گے پانچویں نمبر پر جا کر زندگی میں اخلاق آتے ہی یہ چار لائنیں ٹھیک ہونے کے بعد بھی ورنہ تو اغراض ہی ہوتی ہے اور جب اخلاق زندگی میں آئیں گے تو پوری دنیا اسلام کی طرف ایسے آئے گی جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف آتا ہے ایسی ساری انسانیت دین کی طرف اور اسلام کی طرف دوڑ کر آئے گی اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو حق کی طرف سے آنے سے روک نہیں سکتا ہے اسی لیے دنیا میں دین جو چلا ہے وہ طاقت کے زور پر نہیں چلا ہے بلکہ ایمان اور اعمال اور اخلاق کے راستے سے چلا ہے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں جو ساری انسانیت کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ کیے ہیں اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا اخلاق کے بارے میں فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اور اخلاق کا خلاصہ فرمایا کس میں فرمایا کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے سب کو ہم سے راحت پہنچے اپنوں کو پرایوں کو سب کو ساری انسانیت کو ہم سے راحت پہنچے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہم اللہ کو چاہتے ہیں اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں ان کی لائی ہوئی زندگی چاہتے ہیں اور ساری انسانیت کے لیے ہم بھلائی چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور ساری انسانیت جنت میں داخل ہو جائے اللہ کی ناراضگی سے بن جائے اور اللہ کی رضا والی زندگی حاصل کر لے اللہ کی رضا والی موت مرے یہ ساری انسانیت کے لیے ہم چاہتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اس لیے ہر ایک کے ساتھ میں ہم بھلائی کریں گے اور اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں بتایا ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو معاف کرو اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے بدلہ لینا مشکل ہے ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا کیونکہ وہ اتنا ہی ناپ کے تماچا مار سکتے ہیں اگر آپ نے زور سے مار دیا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہو جائے گا کس میں ہو جائے گا ظالموں میں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سامنے سے ایک دوسرا آدمی آیا غلط آدمی اس نے آ کر کے حضرت صدیق اکبر کو بلا بینا کہنا شروع کیا. صدیق اکبر خاموش ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے. تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کیا, آپ وہاں سے چل دیئے. تو صدیق اکبر نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ ہنس رہے تھے, اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ نے چل دیئے یہاں سے. تو فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ زیادتی. اس لیے کہ بدلہ لینا بہت مشکل ہے اور معاف کرنا بہت آسان ہے. جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے. اللہ سے معافی لینے کا راستہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے, اللہ کے بندوں کو درگزر کرنا ہے. اس نے فرمایا جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو. فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری کو جوڑو. جو رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو. اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ تو بہت اہم ہے. قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی, اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے, اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داری کو نبھانا چاہیے, چاہے کتنا ہی اپنی آنکھ پر جھیلنا پڑے, کتنا ہی برداشت کرنا پڑے, کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائی بلکہ صلہ رحمی کے ساتھ میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ صلہ رحمی سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اس نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو, اور فرمایا جو تمہیں کبھی کھانے چائے پانی کو نہ پوچھے اس کو کھلاؤ. نماز دے. اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ کے پر اونٹ کی ہوئی ڈالی, آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا, اور آپ کے خباب کو, خبیب کو, عمار کو, یاسر کو, سمیہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو تکلیفیں پہنچائی اور شہید کیا ہے, لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. مکے والوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم. فرمایا آپ تو بھلے ہیں, بھلوں کی اولاد ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور حالات سے گزرنا پڑا. جب یہ بھوکے ان کے پاس آئے ہیں تو کہا لا تسلیم علیکم اليوم, تمہارے پر کوئی لانتان نہیں, اللہ تم کو معاف کرے, ہم نے تم کو معاف کر دیا. فرمایا انت متلقا, جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. یہ ایسی اخلاقی زندگی یا لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے مکہ کے 100% لوگ ایمان میں داخل ہوئے سوائے چند کے. اور اس کے بعد میں مکہ کا فتح ہونا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کی ہوائیں چلا دیا. یہاں تک کہ فتح مکہ میں 10,000 ہے, تبوک میں 30,000 ہے, حجت الوداع میں 1,25,000 ہے, اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے اور کفر کا کلمہ نیچے ہو چکا ہے. پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن چکی ہے اور ایمان والوں کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے کی ہمت اور سکت نہیں رہی ہے. اللہ نے ایسے امن و امان اور سلامتی کی فضا دنیا میں بنائی اتنے تھوڑے سے عرصے میں. اس نے میرے محترم دوستو اپنے اخلاق کی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا, اس لیے کہ پوری دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی, ہمارے معاملات آئیں گے اور ہمارے اخلاق آئیں گے. ایمان دل میں ہوتا ہے, نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں, روزہ پیٹ میں ہوتا ہے, زکات ایمان والوں کو دیتے ہیں, حج بیت اللہ میں کرتے ہیں, جا کسی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے. پوری دنیا کے سامنے جو اسلام آئے گا وہ معاشرت کے راستے سے آئے گا, معاملات کے راستے سے آئے گا اور ہمارے اخلاق کے راستے سے آئے گا. اس میں میرے دوستوں اپنی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا یہ دعوت اور تبلیغ کی محنت ان بنیادوں کو زندگی میں لانے کے لیے. اسی کے ساتھ میرے دوستوں اپنی منزل اللہ کو بنانا, آخرت کو بنانا. کام اس دنیا سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس دنیا سے ہم پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے. ملک والوں کو ملک مبارک, وزیروں کو وزارت مبارک, مال والوں کو مال مبارک, ہم کو کسی سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہیے.
اور ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے, ہم اللہ چاہیے ہمیں اور ہمیں آخرت چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے, ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہوگا کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی اور حق کی طرف آئے گی, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. آپ اندازہ لگائیں جب بے کسی اور بے بسی کے حال میں آپ ہجرت فرما رہے ہیں, اس وقت میں سوراقہ ابن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا تو آپ نے یہ فرمایا, اے سوراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یہ بشارت دے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے علم میں یہ بات تھی. عدی بن حاتم آپ کے پاس میں آئے تو عدی بن حاتم آپ نے پوچھا کہ عدی اسلام کیوں نہیں قبول کرتے, تو عدی نے کہا کہ میں ایک دین پر ہوں. فرمایا تیرے دین کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں, تو تیری قوم کا جو مال کھاتا ہے تیرے دین میں حلال ہے. تو شرم کے مارے نگاہ جھک گئی. پھر آپ نے فرمایا میں بتاؤں تم کیوں نہیں قبول کرتے, تم اس لیے قبول نہیں کرتے ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ ہماری چاروں طرف کمزور لوگ ہیں کہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, ایک دوسرے کی اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تاکہ ستر نہ کھلے, ان کے پاس کھانا نہیں ہے, سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے, ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ دس دس سوار ایک ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے ہیں, یہاں تک کہ پیر پھٹ گئے ہیں تو چتنے باندھ کر چل رہے ہیں, اور تم بڑے آدمی ہو تم سوچتے ہو کہ ان کمزوروں کے ساتھ ہم کیسے رہیں. آپ نے فرمایا ابھی یہ ہماری کام کی ابتدا ہے, اللہ ایک دن وہ لائے گا کہ اس مدینہ میں سارے زکات دینے والے ہوں گے, کوئی بھی زکات کا لینے والا نہیں ہوگا. ایک دن اللہ ایسی خوشحالی کے حالات لائیں گے. اور یوں فرمایا اس وقت میں تم ہماری کمزوری اور بے بسی دیکھ رہے ہو اور چاروں طرف دشمنوں کی ارغمال ہماری طرف ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہو, لیکن اللہ اس کام سے دنیا میں وہ امن و امان لائیں گے کہ ایک لڑکی سنا سے چل کر مکہ مدینہ آئے گی, نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہوگا, دنیا میں ہمارے کام سے اتنا امن و امان آئے گا, دنیا میں اتنی سلامتی آئے گی کہ ایک آدمی عراق سے لے کر مکہ مدینہ آئے گا, پوچھا جائے گا کیسے پایا لوگوں کو, فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کانہم من اب و ام واحد, میں نے ان کو ایسا پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تیری میری نہیں, کہیں مجھے اجنبیت محسوس ہوئی, مجھے ایسے لگا کہ میں اپنوں سے نکل کر اپنوں میں آیا ہوں, اسے یا اس حالات پیدا ہوں گے. اور یہ فرمایا کس طرح ان کے ہرمز کے خزانے پتے ہوں گے اور ان کے فتح کرنے والوں میں تم بھی ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاننے کے باوجود آپ نے امت کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا. اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں بیعت کے لیے, تو انہوں نے آپ سے پوچھا علم انو بایا کیا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکر, فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے. سننا اور ماننا, جی چاہے تو اور نہ چاہے تو. جی کا کیا ہے؟ جی تباہلا ہوتا ہے, کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا ہے. تو فرمایا جی چاہے نہ چاہے ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے, اس پر بیعت کرو. ونب کا فی الحسر والیسر, دین کے لیے خرچ کرو گے, تنگی کی حالت ہوگی تو اور فراقی کی حالت ہوگی, دونوں حالتوں میں دین کے لیے خرچ کرو گے, اس پر بیعت کرو. وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اس بات پر بیعت کرو کہ بلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کے دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے. وعلی ان تقولوا فی اللہ حق لا تخافوا باللہ لومۃ لائم, اور حق بات کہو گے حق طریقے سے اور کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں, کسی کی ملامت سے ڈرو گے نہیں, کون کیا کہے گا کون کیا کرے گا, فرما اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے, اس پر بیعت کرو. وعلی ان تمنعونی کما تمنعون انفسکم واولادکم وازواجکم, اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ میں آ جاؤں اور پورا عالم تمہارا دشمن ہو جائے اور تمہارے مقابلے پر آ جائے, اس وقت میری حفاظت کے لیے ان تمام وسائل کو تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو, اس پر بیعت کرو. نے ان کے سامنے رکھی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی یہ شرائط پوری کر لیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود کہ محنت کا انجام یہ ہوگا, آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةِ, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے.
آپ نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں جو بھی کام کریں گے, جس کے ساتھ بھی کریں گے, صرف اللہ کی نیت بنائیں گے کہ اللہ راضی ہونا چاہیے, رضا والی زندگی ملنا چاہیے اور رضا والی موت ملنا چاہیے اور ہماری آخرت بننا چاہیے. ہم دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے اور دنیا کا اقتدار بھی نہیں چاہتے. اپنی منزل اللہ کو بنانا اور اپنی آخرت کو بنانا. میرے محترم دوستو, ایک مبارک زندگی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں, اور پوری امت جن مسائل سے دوچار ہے, اور امت جن حالات سے دوچار ہے, اور امت جن مشکلات اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے, ان پریشانیوں سے نکلنے کا واحد راستہ اس زندگی کو اپنانا ہے. اس کے علاوہ جتنے راستوں سے آپ کوشش کریں گے, دلدل کی طرح پھنستے چلے جائیں گے, کبھی نکل نہیں سکتے. یاد رکھے, ہر آنے والا دن مسائل کے بڑھانے والا دن ہوگا. اس زندگی کے بغیر, اس زندگی مسائل کا حل صرف اس زندگی میں رکھا ہے. قرن اول میں مسائل حل ہوئے ہیں انسانیت کے, صرف اس زندگی کے راستے سے حل ہوئے ہیں. آج بھی مسائل حل ہوں گے اس زندگی کے راستے سے ہوں گے, اور آئندہ بھی مسائل حل ہوں گے وہ صرف اس راستے سے حل ہوں گے, اور کوئی دور راستہ نہیں ہے. پوری امت کے مسائل کا حل اور ساری انسانیت کے مسائل کا حل, اس لیے کہ انسانیت کتنا بھی ترقی کرتی جائے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے, مسائل الجھتے ہی چلے جائیں گے. آپ یہ بتاؤ, دنیا میں امن و امان بڑھا یا خوف و ہراس بڑھا؟ کہ بھائی کیا بڑھا, جان و مال کا تحفظ بڑھا یا جان و مال کا ضیاع بڑھا؟ دوستیاں بڑھی کہ دشمنیاں بڑھی؟ حسن زن بڑھا کہ بدگمانیاں بڑھی؟ آپ دیکھو, دنیا میں مسائل حل نہیں ہوئے, مسائل بڑے ہیں, اور آئندہ مسائل اور بڑھیں گے, اس لیے کہ چیزیں مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا حل صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ پاکیزہ زندگی ہے. اس زندگی سے امت بھی سنبھل جائے گی اور ساری انسانیت بھی سنبھل جائے گی. اس لیے میرے دوستوں, یہ مبارک زندگی ہمارے اپنے اندر میں آ جائے, ہمارے گھرانے میں آ جائے, ہماری برادری میں آ جائے, ہمارے ملک کے ایک ایک طبقے میں آ جائے, اور پورے عالم کے اندر میں آ جائے. اللہ نے نظام ایسا چلایا ہے کہ پوری دنیا کے ہر ملک میں ہمارے ایمان والے باشندے رہتے ہیں, کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. محنت کا ایسا رخ پوری دنیا میں قائم ہو جائے کہ کوئی ملک, کوئی شہر, کوئی گاؤں ایسا نہ بچے کہ جہاں پر ایمان والے رہتے ہوں, اور وہاں ہماری جماعتیں اس زندگی کو اپناتے ہوئے اس زندگی کو ان کے در میں عام کرنے کی محنت نہ کر رہے ہو. ایسا کوئی گاؤں نہ بچنا چاہیے, بلکہ پوری دنیا میں محنت کا ایک ایسا جال بیچ جائے کہ جس کے نتیجے میں جو ایمان والے جہاں کہیں بھی ہے وہ اس زندگی کو اپنا کر جینے والے بنے. جب یہ زندگی میرے دوستوں دنیا میں وجود میں آئے گی, اور ہر جگہ ایک مجمع بنتا چلا جائے گا, اور ہر جگہ اس کا ماحول بنتا چلا جائے گا, تو یہ مجمع انسانیت کو اس کی طرف آنے پر مجبور کر دے گا, اور یہ ماحول انسانیت کو اس طرف آنے کے لیے ان کے شوق کو بڑھا دے گا, اس لیے کہ انسانیت کے مسائل کا حل اس کے علاوہ اور راستے میں ہے ہی نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ نے ایک بڑا کام ہمیں اس زمانے میں عطا فرمایا, اس لیے اس کام کے بارے میں پورا مجمع آج کے دن یہ کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہمیں کرنا ہے, اور اچھی طرح کرنا ہے. کیوں بھائی کرنا ہے؟ انشاءاللہ کس کو کرنا ہے؟ ماشاءاللہ پورے مجمع کو کرنا ہے. اب میرے محترم دوستو, اس محنت کے ذریعے سے جو چیز مطلوب ہے, وہ محنت یہ مطلوب ہے کہ اس محنت کو کرتے کرتے ہمارے اندر میں محنت کی وہ استعداد پیدا ہو جائے جو استعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت امت میں پیدا کی تھی. اس لیے کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, اس محنت سے بہت دور جا چکے ہیں, تو اگر وہ محنت سے پہلے دین کی تشکیل کریں تو ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. بچہ پیدا ہوتے ہی دوڑنا نہیں شروع کرتا, بچہ پہلے بیٹھنا شروع کرتا ہے, پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے, پھر کھڑے ہو کر چلتا ہے, پھر دوڑتا ہے. تو یہ دوڑنا ہمارے اندر میں آ جائے اور اس محنت تک پہنچنا آ جائے, اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ محنت کی ایک آسان شکل ہمارے سامنے رکھی ہے. خروج کی بھی آسان شکل ہے اور مقامی محنت کی بھی آسان شکل رکھی ہے, کہ اس محنت کی شکل کے ذریعے سے پوری امت میں سے ایک معتدی مجمع محنت کے اس رخ تک پہنچے جس رخ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے.
اس لیے کہ دنیا میں کام اس وقت پورا ہوگا جب ایک مجمع اس نوعیت کا بنے گا جو مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بنا کر کے گئے تھے. ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں لوگ بنے, ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں بنے, ہو سکتا ہے سینکڑوں میں ہو جائے, ہم نہیں جانتے وہ مجمع کتنا ہوگا, ہو سکتا ہے ہزاروں میں ہو جائے, ہو سکتا ہے چند لاکھ میں ہو جائے, کروڑوں مسلمان ہیں اس میں سے ایک مجمع ایسا بنے کہ جن کی زندگیوں میں محنت کا وروق قائم ہو جائے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں قائم کیا ہے. تو آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں محنت کا کیا رخ قائم فرمایا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ قائم کیا کہ جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا, آپ نے اس کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر یعنی دعوت اللہ پر اتنی لگوایا جتنا کہ دعوت کا تقاضا تھا. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں, اللہ ہمیں اور پوری امت کو سمجھا دے. اس میں میرے دوستو سب سے پہلے امت کی جان مال دعوت پر اتنی لگوائی گئی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. پھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں, جتنا تقاضا ہوتا ہے اتنے لگتے لگاتے ہیں. جب گھر کاروبار میں اتنے لگتے لگاتے ہیں تو گھر کاروبار کے سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ جتنا تقاضا ہے اتنا لگتے ہیں. تو دعوت پر ہماری جان مال جب اتنی لگے گی جتنا دعوت کا تقاضا ہے, تو دعوت کے جتنے تقاضے گھر سے لے کر عالم کے ہیں وہ سارے تقاضے اچھی طریقے سے پورے ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے امت کی جان مال دعوت پر اتنی لگوائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. نمبر دو, ایمان والوں کی جان مال کو عبادت پر لگوائی کہ ہر آدمی عبادت پر اپنی جان مال اتنی لگائے کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اور عبادت امت میں زندہ ہو جائے جتنا کہ عبادت کا تقاضا ہے, اتنی جان مال لگوائی. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق پر رحم کا معاملہ کریں گے, خیر خائی اور بھلائی کا معاملہ کریں گے, یتیموں پر, بیواؤں پر, مسکینوں پر, محتاجوں پر, مقروضین پر, مدیونین کے اوپر اور بیماروں پر. غرض یہ ہے کہ جس پر جس لائن کا بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنے میں اپنی جان مال اتنی لگائیں گے جتنا اخلاق کا تقاضا جائے. یہ تین بنیادیں ہیں اس امت کے لگانے کی, دعوت ہے, عبادت ہے اور اخلاق ہے. صحابہ ایمان کے ساتھ, اعمال کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے. چوتھی لگانے کی بنیاد ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ضروریات ہے, اس کو حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے, اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا ہے, لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے, اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں امت میں زندہ فرمایا. اور محنت کا رخ میرے دوستو یہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر یہ رخ امت کے ایک مدت ہی مجمع میں زندہ ہو جاتا ہے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. آپ انداز لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے. کتنا زمانہ ہے؟ 650 سال کا زمانہ جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی, اور یہ اتنی بڑی گمراہی اور اتنی بڑی جہالت کتنے سالوں میں کٹی کہ بھائی کتنے سال میں کٹی؟ صرف 23 سال میں کٹی. کتنے سال میں؟ 23 سال میں 650 سال کی جہالت اور 650 سال کی گمراہی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما کر کے دو بڑے بڑے کام دنیا میں ایسے وجود میں فرما دیے کہ جس کی وجہ سے امت کی نیا بھی پال لگ گئی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب بھی جاگ گیا. ایک تو مجمع بن گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں, ایسا مجمع بن گیا جس میں مرد ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, مالدار ہیں, غریب ہیں, شہری ہیں, دیہاتی ہیں. غرض یہ کہ ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں. اور ان کی دعوت ہوئی اسلم و تسلم کا, اسلام لاؤ سلامتی ملے گی, ککول کا اسلام کا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اتنا بڑا کام ہو گیا, ایک مجمع تیار ہو گیا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. دوسرا میرے دوستو ماحول بن گیا پورے حجاز کا, بت پرستی ختم ہو گئی پورے حجاز میں سے. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا, ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا. 100% ایمان والے ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والے, بلکہ احسان کرنے والے, بلکہ ایثار کرنے والے تھے. یہ اس معاشرت کی بنیاد تھی. آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا طالب نہیں ملے گا, سارے آخرت کے طالب ملیں گے, سارے آخرت کے اور اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. کوئی آپ کو دنیا کا طالب نہیں ملے گا مدینہ منورہ میں. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں بچوں کا ذمہ دار ہوں, جس طرح میں شوہر ہوں بیوی کی ذمہ داری میرے پر ہے, ایسا ہی مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے. دنیاوی ذمہ داری کی پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال کی ضرورت ہوتی ہے میں خوشی خوشی لگاتا ہوں, ایسا اسلام کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جتنی جان مال صلاحیت کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی بغیر بوجھ کے لگاؤں گا. 100% ایمان والے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے زمانے میں کام کا رخ یہ تھا کہ جب کوئی تقاضا آپ کے سامنے آتا تو نماز کے عنوان پر ایمان والے مسجد میں جمع ہو جاتے, وہ تقاضا ان کے سامنے رکھ دیا جاتا تو سارا مجمع اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اس مجمع میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سواری بھی ہے دوشا بھی ہے کام پر جانے کے لیے, بڑا مجمع وہ ہے جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے دوشا بھی نہیں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ ان کو سوار بھی کرے ان کو دوشا بھی دے. تو جن کے پاس سواری اور دوشا ہے وہ تو چلے گئے کام پر, اور جن کے پاس سواری اور توشا نہیں تھا وہ روتے ہوئے رہ گئے. قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے تولوا اعینہم تفیض من الدم, فرمایا اس حالت میں یہ واپس لوٹے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کرنے کا کام تھا رہ گیا. آپ نے فرمایا یہ رونے والے جانے والوں کے ساتھ ہیں, اور جو اکرام ان جانے والوں کا اللہ کریں گے وہی اکرام ان رونے والوں کا بھی اللہ وہی اکرام کریں گے. جو ترقی کرنے والوں کو اللہ دیں گے وہ ترقی رونے والوں کو بھی اللہ وہ ترقی دیں گے. اس لیے میرے دوستوں محنت کا یہ رخ پورے مدینہ میں قائم ہوا. جب ماحول بن گیا اور مجمع بن گیا تو آپ دیکھو پوری دنیا کے اسلام کی طرف آنے کی راہ ہموار ہو گئی. اس لیے کہ جب کبھی بھی ہمارے اندر میں اس بات کا فکر پیدا ہوگا کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے, اس وقت میرے دوستوں ہم کو دنیا کے سامنے یہی دو چیز پیش کرنی ہوگی. ہماری تقریر اور تحریر سے دنیا مطمئن نہیں ہوگی کہ ہم تقریر سے ان کو اسلام سمجھا دیں یا ان کو تحریر سے سمجھا دیں, دنیا اس سے مطمئن نہیں ہوگی. دنیا ان دو چیزوں کا مطالبہ کرے گی کہ اسلام ہمارے زمانے میں اس زمانے میں قابل عمل ہے, اس کا نمونہ آپ ہم کو بتاؤ, محلہ بتاؤ, شہر بتاؤ, ملک بتاؤ, جام ڈھا کر کے دیکھیں کہ 100% مرد عورتیں جوان کہ جس ماحول میں جا کر کے ہم یہ دیکھیں کہ 100% دینداری زندہ ہے. اور جب یہ دو چیزیں آپ دنیا کے سامنے پیش کر لیں گے تو پوری دنیا حق کی, اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت حق میں رکھی ہے, شرط یہ ہے کہ ایک مجمع بننا چاہیے اور ایک ماحول بننا چاہیے. انشاءاللہ.